الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العظيم. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، بندگی حاصل ہو جانا، تقوی حاصل ہو جانا، اللہ کے وفادار بندے بن جانا، یہی دوستو رمضان کا مقصد ہے. جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالی کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ ان کو توفیق عطا فرما رہے ہیں. اور جو لوگ روزے نہیں رکھ رہے، اتنی عظیم و شان دولت سے محروم رہ رہے ہیں. سارے جہاں کے خزانے بھی مل جائیں، لیکن دوستو جو دولت سے محروم رہ رہا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. کتنے بڑے خسارے میں ہیں، کتنے عظیم عظیم غلطی میں ہے وہ شخص جو رمضان شریف کے روزے بلا عذر چھوڑ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، نور تقویٰ سے اپنے خاص تجلی سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. دل منور ہوتا ہے تو انسان کی عقل میں سلامتی پیدا ہوتی ہے. جب سلامتی عقل میں پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے. جب تک نور تقویٰ حاصل نہیں ہوگا تو انسان حق اور باطل کی تمیز نہیں کر سکتا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب دعا فرمائی: یار شب را روزے میں جوری مدے، دوستو جس کو اللہ تعالی کی محبت کا مزہ مل گیا ہو، جس نے اللہ کے قرب کا مزہ چکھ لیا ہو، اور گناہوں سے چھوڑنے کا جس شخص کو مزہ مل گیا ہو، تو اللہ اس کے بعد پھر وہ کوئی تمنا نہیں کرتا کسی چیز کی. اللہ نے ایسا مزہ، ایسی لذت، ایسی مٹھاس، ایسی حلاوت رکھی ہے گناہوں کو چھوڑنے میں. گناہ کرنے میں عارضی لذت ہے، دائمی لذت نہیں ہے. گناہوں کو چھوڑنے میں عارضی بھی پریشانی ہے، دائمی راحت ہے. گناہ کرنے میں عارضی لذت ہے، دائمی عذاب ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں: یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے. آپ لذت تو حاصل کر رہے ہیں گناہ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، لیکن مجرموں کی طرح وہ لذت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کے مجرم ہیں اب. یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے. اللہ اکبر. پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے، کس سے رشتہ توڑ رہا ہے، کس سے رشتہ جوڑ رہا ہے. یہ شخص گناہ کرتا ہے، سنت و شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یار شب را روزے مہجوری مدے. اے اللہ، جسے آپ نے راتوں میں اپنی یاد کا شرف بخشا، اس کو اپنی دوری کا دن نہ دکھائیے، دوری کے عذاب میں اس کو مبتلا نہ کیجیے. یعنی جس نے اپنی لذتیں آپ کی قرب کی لذت، لذت مناجات، لذت قرب خداوندی چکھ لی ہو، جانے قرب دیدارا دوری مدے. جن کو آپ نے راتوں کو اپنی محبت سے نوازا، راتوں کو اشک بار آنکھیں نصیب فرمائی، کسی وقت بھی ان کو اے اللہ جدائی کا دن نہ دکھائیے. جدائی کا دن اللہ نہیں دکھاتا دوستو، ہم گناہ کر کے اپنے کو خدا سے دور کر لیتے ہیں. جیسے کوئی شخص خوشبودار اور لطیف المزاج محبوب کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس نے اپنے اوپر کوئی گندگی لگا لی تو محبوب کیا کہے گا؟ آپ بتائیں. یہی کہ اب ہمارے تحمل سے باہر ہے, یہاں سے جلدی نکل جاؤ, جاؤ اور صاف ہو کر آؤ. تو گناہوں سے انسان اللہ کے قرب کی دولت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ اس کو دور نہیں کرتے, خود ہی گناہوں کی گندگی کو اپنے اوپر لیپ لیتا ہے, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا مستحق نہیں رہتا. پھر وہ بارگاہ سے وہ نکال دیا جاتا ہے. جاؤ اپنے آپ کو صاف کر کے, صاف لباس پہن کے, توبہ استغفار کے آؤ, پھر ہم تجھے اپنا درباری بنا لیں گے. تو بندہ خود اپنے اختیار سے دوستو خدا سے دور ہوتا ہے, خدا دور نہیں کرتا, خدا دور بھی نہیں ہوتا, وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو فرماتے ہیں اللہ رات کے دوست کو جدائی کا دن نہ دکھائیے, یعنی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہونے دیجئے, اور جس جان نے آپ کے قرب کا مزہ چکھ لیا ہے اس کو دوری کا عذاب نہ دیجئے. جن جانوں نے آپ کے قرب کا مزہ چکھ لیا, اے اللہ ان کو معصیت اور گناہ اور اسباب گناہ سے اتنا دور کر دیجئے, اللہ اکبر, جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کیا اللہ تعالیٰ سے مانگا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہ اکبر. دوستو ساری مجالس کا حاصل, سارے بیانات کا حاصل, بزرگوں سے تعلق کرنا, اس سب کا حاصل یہی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے, چھوٹی نافرمانی ہو بڑی نافرمانی ہو, معصیت تو معصیت ہے. معصیت کے ساتھ رہ کر ہم اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے, اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. ہاں جس نے توبہ استغفار صدقے دل سے کر لیا, بس پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا. اور پیارا بننا یہ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کا پیارا بن جاؤں. ہر شخص چاہتا ہے میری دعائیں قبول ہو, شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم میرے اوپر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ہے کہ یہ سب چیزیں چاہتے ہو تو پھر تم میرے دوست بننا چاہتے ہو. تو دیکھو دوستی کا راستہ جو ہم نے بتایا ہے, اس دروازے سے آؤ گے تو ہم دوست بنائیں گے. ہاں جو راستہ ہم نے بتا دیا ہے, اللہ نے جو راستہ منتخب فرما دیا ہے, اسی راستے سے اللہ تعالیٰ کے ہم دوست بن سکتے ہیں. تقویٰ کا راستہ ہے, توبہ استغفار کا راستہ ہے. گناہ ہو گیا, توبہ استغفار کر کے پھر بھی ہم اللہ کے دوست بن سکتے ہیں اور تقویٰ کے راستے بھی آ سکتے ہیں. لیکن دوستو آج کل کے کیا حال ہے, ذرا مال ہاتھ میں آیا تو لڑکی پیے رکھ لیتے ہیں. ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا فاصلہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیں جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے. لیکن ذرا سے ہمارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے, مال آتا ہے, دولت آتی ہے تو لڑکیوں کو پیے رکھ لیتے ہیں. اب بغیر پیے میرے شیخ فرماتے تھے ہر وقت پیتے رہتے ہیں, خدا کی نافرمانی اور قہر کی شراب پیتے رہتے ہیں ہر وقت. مسلمانوں کو کیا ہو گیا دوستوں کہ جس عورت پر نظر ڈالنا حرام تھا اس کو اپنے سامنے پیے بنائے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مرد ملازمت یعنی ملازم ملتے ہی نہیں ہیں. آج کل سائنسدانوں نے اور ترقی یافتہ لوگوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ خواتین کو مساوات دینا چاہیے, ایکول رائٹ دینا چاہیے, شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے مردوں کے ساتھ, ان کو نوکری دینی چاہیے تاکہ ان میں احساس محرومی نہ پیدا ہو. ہاں وہ احساس محروم نہ پیدا ہو, وہ گھر کے اندر قید میں رہ جاتی ہیں ہر وقت, ان کو باہر نکلنا چاہیے, ان کو بھی آزادی دینی چاہیے. لیکن خواتین پر اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں ہے دوستو کہ انہیں نوکریوں کے لیے گھروں سے نکالا جائے. یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو گھر کے شہزادیوں بنا کے بنایا ہوا ہے, اللہ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی ہے. مجھے شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, آپ تھوڑا سا گوشت لے جاتے ہیں باہر تو اس کو چھپا کے لے جاتے ہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے, چیل آ کے حملہ کر کے گوشت نہ اٹھا کے لے جائے. آپ دودھ جو ہے اس کو ڈھک کے رکھتے ہیں کہیں بلی دودھ نہ پی جائے, ہیں روٹی کو چھپا کے رکھتے ہیں کہیں چوہا آ کے قطر نہ دے روٹی نہ کھا جائے, ہیں ایسے کام کرتے ہیں. تو فرمایا کہ کیا ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت جو ہے وہ ایک کلو گوشت سے بھی کم ہے, ایک کلو دودھ سے بھی کم ہے, ڈبل روٹی سے بھی کم ہے کیا کہ اس کو تو ہم ڈانٹ دیں, پردہ رکھ کے اس کو باہر لے کے جائیں, لیکن ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بے پردہ ہم گھماتے ہیں باہر. دوستو عقل پہ عذاب ہے, عقل میں سلامتی تب آتی ہے جب انسان شریعت پہ عمل کرتا ہے. دیکھیے اگر کوئی مجبوری کی بات ہے مثلاً کہ کوئی بہت ہی مجبور ہو, شوہر مر گیا ہے, کوئی ذریعہ نہ ہو تو وہ نوکری کر لے. بہرحال یہ اشکال کرتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو بھی نوکری ملنی چاہیے, اس سے بہت ترقی ہوتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر تزدری کوئی نہیں ہے. عورتوں کی ملازمت اس امت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے. مثال جیسے میرے شیخ فرماتے تھے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے باپ نے اپنے بیٹے کو محنت کر کے قرضہ لے کر اسے MS ڈگری دلائی اس کو. اس کے بعد جب اس نے نوکری کی درخواست دی تو وہ جگہ کسی عورت کو دے دی گئی جس کا شوہر پہلے سے ہی نوکر تھا وہاں پہ. اب وہ ڈبل مالدار ہو گئے نا, 20,000 شوہر صاحب کا اور 20,000 بیوی صاحبہ کا بھرنے لگی. اب وہ غریب لڑکا جس کے باپ نے رو رو کر قرضہ لے کر اسے پڑھایا تھا, وہ محروم روتا ہوا آیا. اس کے باپ ماں باپ جو ہیں وہ بچارے بھوکھوں مر رہے ہیں. ایک گھر میں ایک بھی چراغ نہیں جلا اور ایک گھر میں دو دو چراغ جل رہے ہیں. آپ خود سوچئے یہ کیا ہے, یہ عقل کا اندھا پن ہے یا نہیں؟ جو شخص وحی الہی سے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا ہے نا, اس کی روح بے نور ہو جاتی ہے. اس کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ چاند پر جانے والوں کو عقل ماری ہوئی ہے. اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, تصویر مہر و ماں مبارک تجھے, مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی بھی نہیں ہے. ایا حضرت علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن بھی جب تک اللہ اللہ نہیں کرے گا اس کے دل میں بھی نور نہیں آئے گا. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو فکر پر مقدم کیا ہے. یہ جو بہت زبردست روشن خیال اور نام و نہار مفکر اور اسلام بنے ہوئے ہیں, یہ اصل میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ منہ پھکڑ ہیں. منہ پھکڑ کون ہے؟ یہ مفکر نہیں ہے, یہ منہ پھکڑ ہیں. ان کے پاس پھکڑ جیسے منہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ کرنے والے کی قوت فکریہ منور ہو کر صحیح سمت جاتی ہے, وہ صحیح مقام پر پہنچتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو فکر پر مقدم کیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ نے اس آیت میں یذکرون اللہ پہلے نازل کیا اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض کو بعد میں نازل فرمایا ہے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی نمبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب اور شان نزول اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر ذکر کے قوت فکر جامد رہتی ہے, کیونکہ فکر کا تعلق حلق کے ساتھ ہے اور ذکر کا تعلق خالق کے ساتھ ہے. فکر انسان کرتا ہے مخلوق کے بارے میں اور ذکر کرتا ہے اپنے خالق کی. تو فرمایا کہ یذکرون اللہ, پہلے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, زمین و آسمان کو یاد نہیں کرتے. تو تفکرون فی خلق السماوات والارض, لیکن زمین اور آسمان کے تصورات سے افکار سے اللہ کی عظمت کو سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس پہ تفکر کرتے ہیں کہ وارے میرے اللہ, تو نے آسمان کیسا بنایا ہے, کیسے ستارے بچھا دیے, چاند الگ وہاں چمک رہا ہے اور آسمان کا رنگ کیسا خوبصورت بنایا آپ نے. اگر اور تو کلر ہوتا آسمان کا تو کتنی وحشت ہوتی ہمیں. کیسا اللہ تعالیٰ نے لائٹ بلو رنگ لگا دیا آسمان کا. زمین اللہ نے کیسی بنائی, پودے کیسے خوبصورت, الگ الگ پھول کے پودے اور ہر جو درخت لگتے ہیں اس میں الگ الگ میوے. اللہ اکبر, ایک ہی قسم کا میوہ نہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ ایک ہی قسم کا پھل کھا کے اگتا جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا شان ہے. سیب کی کتنی نسلیں ہیں, آم کی کتنی نسلیں ہیں دوستو, دیکھو خربوزہ ہے کتنی نسلیں ہیں, تربوز ہے کتنی نسلیں ہیں اس کی. اللہ اکبر, امرود ہے, یہاں کا کچھ امرود ہے, پشاور کا کچھ ہے, کوئٹہ کا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر امرود کے اندر الگ الگ ذائقہ رکھا ہوا ہے. تو یہ سب چیزوں پہ انسان غور کرے. اللہ نے ہمیں عقل اس کام کے لیے دی ہے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو پہچانے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی خالق فإنک لن تقدر قدرا, کہ اللہ میں غور مت کرو, اللہ کی مخلوق میں غور کرو, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی قدر اور اندازہ نہیں کر سکتے. ایک محدود قلیل ہے نا, محدود کثیر کا احاطہ نہیں کر سکتا. مثلا ایک گلاس ایک مٹکے کا تحمل نہیں کر سکتا, ایک مٹکا ایک حوض کے اپنے اندر نہیں لا سکتا, اور ایک چھوٹی نہر دریا کو اپنے اندر نہیں لا سکتی. دریا سمندر کا تحمل نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ سب سب چیزیں محدود ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب محدود قلیل یعنی چھوٹی محدود ایک بڑی محدود کو اپنے اندر نہیں لا سکتی تو ہماری عقل جو محدود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود اس عقل میں کیسے آ سکتی ہے. اس لیے ہمیں منع فرمایا ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تتفکروا فی لا تتفکروا کہ فی خالق اللہ تعالیٰ کے ذات پہ غور مت کرو کہ اللہ کیسے ہیں کتنے بڑے ہوں گے آنکھیں کیسی ہیں ہاتھ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہوں گے. ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کی معرفت اللہ کے اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی مخلوق پہ غور کریں. ایک ذرے نے پہاڑ سے کہا کہ میں تجھے یہ توڑوں گا تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اس ذرے نے کہا پہاڑ سے کہ میں تجھے توڑوں گا تو پہاڑ نے کہا ارے نالائق بیوقوف بدھو انٹرنیشنل منکی اینڈ ڈنکی ذرا سوچ تو صحیح اپنی اپنا دیکھ اور اپنے ترازو کو دیکھ اور میرا جسم دیکھ. جب میں تمہارے ترازو پہ رکھا جاؤں گا نا تمہارا ترازو ہی پھٹ جائے گا نا تم رہے گا نا تو نہ تمہارا ترازو رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کو پہلے بیان کیا اور فکر کو بعد میں. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی عقل اس قابل ہے کہ اس کو مقتدا بنایا جائے. اللہ کی یاد کرتے ہیں جو ذکر اللہ کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو مقتدا بنایا جائے اور جو اللہ سے غافل ہیں ان کو جو مقتدا بنائے گا تو سمجھ لو کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کی لاٹھی پکڑے جا رہا ہے دونوں گڑے میں گریں گے. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اور فکر کا تعلق قرآن شریف سے سمجھنا چاہیے. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فکر کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں مخلوق کے ساتھ ہے اور ذکر کا تعلق خالق کے ساتھ ہے. اللہ کا تعلق مقدم ہے مخلوق کے تعلق پر. تو فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا. عقل کتنا ہی عقل مند ہو جائے آئنسٹائن کتنا عقل مند تھا شیکسپیئر تھا کتنا عقل مند تھا لیکن ہدایت سے محروم رہے. عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتی میرے دوستوں جب تک کہ وہ اللہ کے ذکر سے منور اور روشن نہ ہو جائے. یاد رکھیں اللہ کا ذکر سے جب عقل منور ہوتی ہے تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے ہدایت کی. جو عقل خالق سے وابستہ رہتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رہتا ہے اس کی عقل اللہ کے نور سے روشن رہتی ہے پھر اس کا رخ صحیح سمت ہو جاتا ہے اور اس کے کارنامے درست ہو جاتے ہیں. ارے جو مخلوق کے خالق سے دور ہوتا ہے اس کی عقل بھی گدے کی طرح ہو جاتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا جو شخص حالت تقویٰ میں ہے نا اس کی عقل کا تجربہ کر لے اور جس نے کوئی گناہ کیا ہو کہیں بدنگری کی ہو کہیں جھوٹ بوٹ بولا ہو کہیں معشوق مردہ کے تصور سے اپنے حرام یعنی لذتیں امپورٹ کر رہا ہے تو آپ اس کی عقل کو دیکھیے گا. ایک شخص تقویٰ والا ہے متقی پرہیزگار ہے ایک شخص بد نگاہی میں گناہ میں ملوث ہے. آپ ان دونوں سے گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بات کچھ کرنا چاہے گا مگر کرے گا کچھ. اسے سوال کچھ کریں گے جواب کچھ دے گا. آگے اللہ کے نافرمانی سے اس قدر ظلمت دل میں پیدا ہوتی ہے. بتائیے دنیا میں روشنی کس سے ہے پورا جو عالم ہے کس چیز سے روشن ہے آفتاب قمر سے. لیکن یہ سوچتے بھی ہے کہ خدا کے بھیک منگے ہیں کہ نہیں ان کی روشنی کہاں سے آئی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عجیب فرماتے ہیں اپنے ایک یہ شعر میں کہ گر تو ماہو مہر را گر تو ماہو مہر را گوئی صفا گر تو ماہو مہر را گوئی صفا گر تو قد و سرو را گوئی دوتا. اے اللہ اگر آپ سورج چاند کو فرما دیں کہ تم بے نور ہو مخفی ہو تمہارے اندر کچھ نہیں ہے اور اگر آپ سرو کے درخت کو جسے عاشق اور شاعر لوگ جو ہے وہ معشوق کے قد کی تشبیہ دیتے ہیں بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس کی تشبیہ دیتے ہیں اپنے معشوقوں کے ساتھ اس کو اگر آپ فرما دیں کہ تم ٹیڑھے ہو. آگے فرماتے ہیں درخت کانوں میں ہے گر تو کانو بہر را گوئی فقیر، گر تو چرف و عرش را گوئی حقیر، اے اللہ اگر سونے کے کانوں کو اور کروڑوں 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 کے موتی والے سمندر کو آپ فرما دے کہ تم فقیر ہو محتاج ہو، اور اگر اے اللہ عرش اعظم جیسی چیز کو اور سارے آسمان کو آپ فرما دے کہ تم سب کے تو سب حقیر حقیر مخلوق کو این بنسبت با کمال تو رواس ملک و اقبال و منہا مرد و راس، آپ کے کمال کے مقابلے میں آپ کو سب کچھ زیبا ہے، ملک اور اقبال اور عزت اے اللہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، اس لیے جس دن قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنا فیض غیبی سورج و چاند سے ہٹا لیں گے، اس دن ہی بے ایک سب چیزیں بے نور ہو جائیں گے، اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انقدرت، اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا اور آسمان اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو جو بھیک مل رہی ہے وہ دست کرم ان سے ہٹ جائے گی، اللہ کے کرم سے ان کو بھیک مل رہی ہے، یہ سب کا سایہ یہ سجدے بھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہیں، تو جس کا دل اللہ کو بھول جاتا ہے تو معصیت کی نحوست سے اللہ کا فیضان کرم اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی نظر کرم اس دل سے ہٹ جاتی ہیں، اس لیے وہ اول یعنی وہ جو شخص ہے پھر اپنے جو زبان میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی نہیں ملتا اور ان سے دین بھی حاصل نہیں کر سکتا انسان۔ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب بہترین مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، نور قمر کیا ہے، یہ مستفاد من نور الشمس ہے، یعنی سورج کی روشنی سے چاند روشن ہے، جب یہ کرہ ارض کا گولا سورج اور چاند کے درمیان سے حرکت کر کے جتنا ہٹتا جاتا ہے تو چاند کا اتنا حصہ روشن ہوتا جاتا ہے، تو جس دن آپ چاند کی پہلی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس وقت زمین کا تھوڑا سا کھسکتا ہے تو سورج کی تھوڑی سی شعائیں چاند پر پڑتی ہیں، دوسرے دن چاند اور روشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ 14 تاریخ کو چاند پورا بدر کامل روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس تاریخ کو پورا جو کرہ ارض ہے سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے، تو سورج کا پورا فیضان چاند کو پہنچتا ہے۔ آگے مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ عجیب نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نفس کو تھوڑا سا مٹاؤ گے اور کچھ کچھ گناہ کی بھی عادت رکھو گے تو تمہارے دل کا دائرہ اللہ کے نور سے پورا منور نہیں ہوگا، کچھ حصہ روشن ہوگا کچھ ظلمت میں ڈوبا ہوگا، اور اس کا اثر تمہاری گفتگو میں تمہاری نشست میں تمہاری برخاست میں حتیٰ کہ تمہاری تقریروں میں بھی اور تمہاری باتوں میں تمہاری چال میں ڈال میں گفتار میں کردار میں سب نمایاں نظر آئے گا، اور اگر تم نے ایک چوتھائی اپنے دل کو روشن کر لیا اور 3/4 اندھیرے تمہارے الفاظ میں ہوں گے، تمہارے لباس میں ہوں گے، ہیں تمہاری تقریر میں ہوں گے، تمہاری تحریر میں ہوں گے، تو دوستو اگر چاہتے ہیں ہم سب کہ ہمارا دل 100% مثل بدر 14 رات کا چاند کی طرح روشن ہو جائے تو ہمت کر کے کوشش کر کے نفس کے تقاضوں پر غالب آ جائے اور گناہوں کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، تقاضے توڑ ڈالے ان کو ختم کر دیں، جیسے میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو پودوں کے نیچے کھاد تو رہتی ہے، گلاب اور چمیلی کے پودوں کے نیچے گوبر ہی تو بھرا ہوتا ہے، لیکن جس طرح خوشبودار پھولوں کے پودوں کی جڑوں میں گوبر اور کھاد ہے لیکن وہ غالب نہیں ہے، مٹی سے دبی ہوئی ہے، اوپر مٹی ہوتی ہے لیکن پوری نیچے کھاد ہوتی ہے، اس لیے وہ پورا اوپر سے خوشبو دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنی ستاری سے پھولوں کو گوبر آلود نہیں کیا، حالانکہ جڑوں میں کیا ہے بدبودار کھاد، لیکن اللہ نے ستاری فرما دیا، اس کا اثر بدبو کا پھولوں کے اندر نہیں آنے دیا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے اور پردہ پوشی ہے، اسی طرح اگر آپ گندے گندے تقاضے جو مثل کھاد کے آپ کے نفس میں پڑے ہوئے ہیں ان پر مٹی ڈالتے رہیں، ان کے تقاضوں پہ عمل نہ کریں، ان کو دبائے رکھیں، ان کو نامراد رکھیں اور اللہ کو اپنا مراد بنائیں، تقاضے نامراد ہوں اللہ ہمارے مراد ہوں، پھر پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان سے جو خوشبو کے مضامین بیان ہوں گے آپ کو ذکر اللہ کی توفیق ہوگی، گناہوں کی یہ تقاضے آپ کو کچھ نقصان نہیں کریں گے بشرطے کہ آپ ان پہ عمل نہ کریں۔ یہ گندے تقاضے تقوی کا ایندھن ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تقاضے اتنے گناہ کے آتے ہیں، اتنا زمانہ ہو گیا ہے اللہ والوں کے ساتھ تعلق کیا ہوا لیکن ابھی تک جو ہے گناہ کے تقاضے ہمارے دل میں آتے ہیں۔ بھائی گناہ کے تقاضے تو مرتے دم تک آتے رہیں گے، اسی سے تو ہمارا تقوی جو ہے وہ گرم رہے گا بشرطے کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ یہ گندے تقاضے تقوی کا ایندھن ہے، اسی سے تقوی کی بریانی یعنی تیار ہو جاتی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ظالم کوئلہ، میرے شیخ فرماتے تھے کہ لکڑی کھا لے، ایندھن ہی کھا لے، پکانے کے سامان کو اور آلہ کو کھا لے، تو بتاؤ بھائی اگر لکڑی کھاؤ گے اور کوئلہ کھاؤ گے اور جو اوپلے کھاؤ گے، دیہاتوں میں لوگ اوپلے استعمال کرتے تھے پہلے زمانے میں، اب تو گھر گھر میں جو ہے وہ گیس آ گئی ہے، تو اگر وہ انسان کھا لے گا تو دوستو یہ قلب موضوع ہوگا یا نہیں؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بریانی پکانے کے لیے دی تھی اس نے ان تقاضائے معصیت پر عمل کر کے گویا کہ گوبر اور لکڑی اور کوئلہ کھا لیا، تو بھائی کیا ہوگا پھر؟ تقویٰ کی بریانی تیار ہوگی؟ ایک عجیب عجیب وری مثال عطا فرمائی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ دیکھو خوشبودار پودوں جیسے گلاب اور چمیلی کے نیچے پڑے ہوئے گوبر سے کہہ دے کہ اے ارے میاں تم کہاں نیچے پڑے ہوئے ہو، جب تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ پھولوں کو خوشبو دیتے ہو تو چلو ہم تمہیں گلاب کی پنکھڑیوں سے مل دیتے ہیں۔ اس نے اس کا لکوڈ بنایا، لکوڈ بنا کے تیار کیا، گوبر بھی لگا ڈال دیا اس کے اندر اور تمام پنکھڑیوں پہ وہ جو محلول اور جو اس نے لکوڈ تیار کیا تھا سب پہ لگا دیا۔ اب جب کوئی اس پھول کو سونگے گا تو کیا ہوگا؟ ہاں بھائی، تو گناہوں کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں چاہے وہ عالم کیوں نہ ہو، ان کا تمام درد دل غور سے سنیں، ان کا تمام درد دل گوبر آلود ہو جاتا ہے۔ جو گناہوں کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہیں ان کا تمام درد دل گوبر آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب دوستوں کی مثال ہے۔ تو یہ جو گوبر ہوتا ہے میرے دوستوں، میرے شیخ نے فرمایا اسی سے اگر ہم اپنی بریانی بنا لیں گے تو یہ ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ اس لیے گوبر کو حقیر مت سمجھو، گناہوں کے تقاضوں سے مت گھبرائیں، یہ نعمت ہے، بشرطے کہ ان کو تقویٰ کے درخت کی جڑوں میں مٹی سے دبائے رکھیں اور ان کو ذکر کا پانی بھی دے رہے ہیں۔ ورنہ پودے کو خالی یعنی گوبر ڈالو گے اور پانی نہیں ڈالو گے تو پودا جل جائے گا، شدت کھاد سے اور طاقت کھاد سے پودا جل جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ذکر اللہ نہیں کرتے تو در حقیقت وہ اپنی روح کے پودے کو پانی سے محروم رکھ رہے ہیں۔ ذکر اللہ نہیں کرتے تو ذکر اللہ کا پانی اپنی روح کو نہیں دے رہے، وہ پانی بھی دینا پڑتا ہے تاکہ ان کی گرمی بجتی رہے، گرمی ان کی بجتی رہے اور اللہ تعالی کی محبت گرم ہوتی رہے۔ عجیب مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نارے شہوت چے کشد نور خدا، ارے شہوت کے تقاضوں کی آگ کو کیا چیز بجھا سکتی ہے، اس کو کیا چیز اعتدال میں لا سکتی ہے۔ دیکھو ایک ہی شعر کے اندر مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ سوال قائم کیا اور اسی میں جواب دے دیا کہ نور خدا کیا چیز ہے جو شہوت کی آگ کو بجھا سکتی ہے، شہوت کی آگ کو مزید جو ہے وہ شہوت نہیں بجھا سکتی۔ پیشاب کو آپ پیشاب سے نہیں دھو سکتے، پیخانے کو آپ پیشاب سے نہیں دھو سکتے، شہوت کی آگ سے آگ کو اگر ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے تو فرماتے ہیں نور خدا۔ اللہ کے نور کیسے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے، اپنے تقویٰ کے درخت کی جڑوں میں گناہوں کے تقاضوں کی کھاد ڈالے اور ذکر اللہ سے نارے شہوت کو یعنی اس کھاد کو ٹھنڈا کرتے رہو، پھر یہی کھاد یہی تقاضے ہمارے نور تقویٰ کے حامل ہوں گے اور نور تقویٰ کے ضامن ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہی سے نور تقویٰ پیدا فرمائیں گے۔ کیوں بھائی؟ آج کل میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مائنس اور پلس کی دو تاروں سے بلب روشنی ہوتی ہے نا،
تو نماز، روزہ، حج، تلاوت وغیرہ یہ کیا ہے؟ یہ پلس تار ہے، اس پر آپ منفی تار جوڑیے، یعنی گناہوں کے جو تقاضے ہوں، وسوسے آئے کہ چلو بھائی انٹرنیٹ پہ چلیں، گندی سائٹ پہ چلیں، بدنظری کر لیں، جھوٹ بول لیں، غیبت کر لیں، کسی کا حق مار لیں، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، شیطان کتنا ہی کہے کہ بڑا مزہ آئے گا، تو دونوں کام کر لیے آپ نے، نماز، روزہ، حج، تلاوت بھی کی، اس کا آپ کو پلس تار مل گیا، آپ نے اپنے تقاضوں پہ عمل نہیں کی، اس سے آپ کو مائنس تار مل گیا. جب یہ پلس اور مائنس تار دونوں مل جائیں گے تو پھر ہمارا دل منور ہو جائے گا. شیطان کتنا ہی کہے کہ بڑا مزہ آئے گا گناہ کے اندر. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوست کو ناراض ہوتا ہے. ایک بڑے محدث نے میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فجور کو تقویٰ پر کیوں مقدم کیا ہے، فجور کو تقویٰ پہ مقدم کیوں کیا ہے؟ حالانکہ اچھی چیز کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا اور بری چیز کو بعد میں، لیکن فجور کو اللہ نے پہلے بیان فرمایا ہے، تقویٰ کو بعد میں بیان فرمایا ہے. کیونکہ وہ عالم تھے، اس لیے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے جواب ہی ویسا دیا، فرمایا کہ آپ موقوف علیہ پہلے پڑھتے ہیں یا بخاری شریف پہلے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں فجور اور تقویٰ کا موقوف علیہ ہے. تقویٰ کی تعریف ہے کف النفس عن الہوا، تقویٰ نام ہے نفس کو خواہشات نفسانیہ سے روکنا. اور نفس کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے ہم سے بھی نفس کیا چیز ہے، آپ نفس کہتے رہتے ہیں، حقیقت میں نفس کیا چیز ہے کہ نفس کو مارو، نفس کو کچلو، نفس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرو، تو نفس ہے کیا چیز؟ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ نفس کی تعریف ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، اسی کا نام نفس ہے. یہ کس کی تعریف ہے؟ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی، طبیعت کی وہ خواہشات جو شریعت کے خلاف ہوں، طبیعت کی وہ مرغوبات، طبیعت کی وہ خواہشات جن سے اللہ ناراض ہو، انہی کا نام نفس ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو بھائی مبارک ہے، اس کو کریں آپ. اگر یہ تقاضے نہ ہوتے دوستو تو کسی کو تقویٰ اور ولایت کا خاصہ نہ ملتا. اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. بڑے سے بلی ولی کو بھی جو ہے وہ تقاضے آتے ہیں گناہ کے، لیکن کیا وہ ولی اللہ نہیں بنا؟ وہ تو بعض لوگ گھبرا کر گناہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نفس ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے، چلو اس کی ڈیمانڈ جو ہے آخر پوری ہی کر لیتے ہیں، جب پوری کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے تقاضے جو ہیں اور وہ کم ہو جائیں گے. دوستو یہ کم نہیں ہوتے، کم نہیں ہوں گے. انسان سمجھتا ہے کہ گناہ کر لوں گا میں، خوب بدنظری کر لوں گا، میرے نفس کو پھر اطمینان ہو جائے گا. فرمایا کہ نارے شہوت چے کشد نور خدا، یہ جو شہوت کی نار ہمارے دل میں جل رہی ہے یہ نہیں بجھ سکتی شہوت کے ساتھ، یہ صرف اللہ کے نور سے بجھے گی. اگر ہمیں مسلسل گناہ کے تقاضے آتے ہیں اور انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ان تقاضوں پہ عمل کر کے میں اپنے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا اور میرے تقاضے ٹھنڈے ہو جائیں گے، دوستو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو اس وقت جہنم کہے گی حل من مزید، اے اللہ اور ہے کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا فوضع قدمہ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے. المراد بالقدم، اللہ تعالیٰ قدم سے تو پاک ہیں، تجلی تجلی، اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی جہنم پہ جب نازل کریں گے تو جہنم کہے گی قط قط، وفی روایہ قط قط قط، اللہ بس بس. اور روایت میں آتا ہے کہ تین دفعہ کہا جہنم نے کہ اللہ بس بس بس. تو فرماتے ہیں مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ، اے میرے بھائی، جس طرح جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرا تھا، اللہ کی تجلی سے بھرا تھا. تو نفس جو ہے یہ برانچ ہے، جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے وہی شاخ کا برانچ ہوتا ہے. ہمارا نفس جو ہے اس کا ہیڈ آفس جہنم ہے، جو اس کا مزاج ہے ہمارے نفس کا بھی یہی مزاج ہے. ہمارا مزاج نفس کا یہ پورا نہیں ہوگا، ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس کا پیٹ صرف بھرے گا تو اللہ کی تجلی سے اور اللہ کے نور سے بھرے گا. کوئی عمل کر کے تو دیکھیں میرے پیارے دوستو. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ والوں کی صحبت میں انسان رہتا ہے نا تو یہ نعمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. فرماتے ایسا کر کے دیکھ لو آپ, 10 دن جو ہے کسی ہپی اور ہیروئنچی کے پاس رہ لو, 10 دن جو ہیں وہ آپ کسی سنگر اور مووی ایکٹر کے پاس رہ کے دیکھ لو, اور 10 دن آپ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے پاس رہ کے دیکھ لو, اور پھر وہی 10 دن آپ کسی اللہ والے کے پاس رہ کے دیکھ لو. واللہ اگر قلب میں سلیم ہے اور عقل میں سلامتی ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ جنت کہاں پہ ہے اور جہنم کہاں پہ ہے, اللہ کی رضا کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی دوستو, اللہ نے ہمیں جانور تو پیدا نہیں کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پہ عذاب نازل فرماتے ہیں, قلب پہ, کیونکہ قلب بادشاہ ہے بھائی. دیکھیں بدرزی تو آنکھ نے کی ہے, میرے شیخ فرماتے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آنکھ جو ہے اس کو نابینا کر دیتے اللہ تعالیٰ. چھوا ہاتھ نے ہے, ہاتھ کاٹ دیتے. کان نے گانے سنے ہیں, انسان کو بہرا کر دیتے اللہ تعالیٰ. زبان سے غیبت ہوئی ہے, زبان جو ہے گونگی کر دیتے. لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کیونکہ بادشاہ ہیں, جب کسی بادشاہ کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے سپاہیوں کو اور حوالدار کو نہیں پکڑتا, وہ بادشاہ کو جا کے پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل کرتے ہیں تو وہ کان کے سپاہی کو اور ہاتھ کے سپاہی کو اور زبان کے سپاہی کو نہیں پکڑتے, اللہ تعالیٰ براہ راست قلب پہ جا کے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں اور قلب پہ اور دل پہ عذاب نازل کرتے ہیں, کیونکہ دل جو ہے وہ جسم کا بادشاہ ہے. تو دوستو دل کی نگرانی کرتے رہنا ہر وقت, کہ کوئی غیر اللہ دل میں نہ آنے پائے, اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت لو لگائے رکھنا, ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا ہے, ہر وقت جو ہے وہ قلب کی نگرانی کرتے رہنا. نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی راپ آ جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی راپ آ جائے. حریم دل کا احمد ہر دم اپنے پاس با رہنا, ہر وقت پاسبانی کرتے رہے دل کی. دل جو ہے یہی تو محل ہے اللہ تعالیٰ کے آنے کا. تو دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, مجھ کو کثرت سے یاد کرو. لیکن کثرت کے یاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہر وقت وہ اللہ 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 کرتے رہے, زبان بس اللہ کے نام سے بس رٹی جا رہی ہیں. بھائی دماغ گرم ہو جائے گا, خشکی پیدا ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شخص کو ہم نے اس زمانے میں تو بہت زیادہ ذکر بتاتے تھے, مثال کے طور پر ہم نے ان کو بتایا کہ 500 دفعہ ذکر کرو. اس ظالم نے اپنے خود ہی ذکر بڑھا دیا اور 1000 دفعہ اس نے اللہ اللہ شروع کر دیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ دماغ میں خشکی ہوگی, دماغ گرم ہو گیا. اور پھر اس جو تھانہ بھون کا جو خانقاہ تھی وہاں کنواں تھا, اس میں جا کے چھلانگ لگا دی. تو اس نے فرمایا, اس کو بہت ڈانٹا بعد میں کہ ظالم تو نے تو یہاں پہ مریض بن کے آیا, یہ ڈاکٹر بن کے یہاں رہ رہا تھا. جو تجھے ذکر بتایا ہے, جو وظیفہ بتایا ہے اس پہ عمل کرو. ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا تو نقصان تجھے ہوگا. تو دماغ گرم ہو جائے گا, اس لیے شیخ سے پوچھ کر ذکر بڑھائیں. کم تو کر سکتے ہیں, کبھی تھکاوٹ ہو گئی ہے, شیخ بہت تھک گیا ہوں, نیند کا غلبہ ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر کرتے کرتے نیند آ جائے, تسبیح جیب میں رکھو اور تکیا رکھو اپنے سر کے نیچے اور سو جاؤ, بس لیٹ جاؤ. ارے نفس کا بھی تو حق ہے, ان نفس علی کا حق تھا, تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے. سو جاؤ, جب بشاشت ہو نیند پوری ہو جائے پھر آپ جب ذکر کریں گے تو اس کا کچھ اور ہی مزہ آئے گا آپ کو. زبردستی اپنے اوپر مسلط نہ کریں, زبردستی اپنے آپ کو جگا کے رکھیں کہ مجھے اشراق پڑھنی ہے, مجھے عوابین پڑھنی ہے اور مجھے یہ نوافل پڑھنے ہیں. زبردستی اپنے اوپر جو ہے مسلط کیا ہوا ہے سب چیزیں, اس سے محبت نہیں پیدا ہوگی. یعنی اس کے نماز کے اندر خشوع اور نماز کے اندر وہ لذت بھی اور مٹھاس بھی محسوس نہیں ہوگی. جو انسان آرام کر کے پھر اگر انسان 10 دفعہ بھی اللہ کا نام لے گا انشراح قلب سے, اور جسم کے اندر بھی طاقت ہے توانائی ہے اور طبیعت میں بھی حشاش اور بشاش ہے, تو پھر انشاءاللہ اس میں اور مزہ آئے گا اس کو. تو جو کام کرنا ہے شیخ سے مشورہ کر کے کرے. یاد رکھیں کثرت سے زیاد کی یہ معنی نہیں ہے میرے دوستو, ورنہ دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی اور نیند ختم ہو جائے گی. اتنا ذکر کیجئے جس سے کہ آپ کی صحت ٹھیک رہے. ایک شفیق باپ ہے, اپنے بچے سے اتنی خدمت نہیں لیتا کہ بچہ بیمار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے شفیق ماں باپ سے کیا زیادہ رحم کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ میرا بندہ اتنا زیادہ ذکر کر رہا ہے, بیمار ہو رہا ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی, عشاء کا وادی میں لگا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ میرے دوستو اس کو اچھا سمجھیں گے, اللہ خوش ہوں گے اس عمل سے, یہ ناراض ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کر کے یہ کام نہیں کروانا چاہتے. تو اتنا ذکر کر لیں کہ خشکی نہ پیدا ہو. نیند پوری کرنا ضروری ہے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے, شاہد غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, عجیب بات کہ ایک پہلوان ہے, ہٹا کٹا پہلوان ہے, باڈی بلڈر ہے, ریسلر ہے, جہاں وہ مثال کے طور پہ 100,000 مرتبہ اللہ اللہ کہہ کر جہاں جس مقام پہ وہ پہنچے گا نا, تو اللہ تعالیٰ کمزور بندے جو اللہ تعالیٰ کے ہیں نا, جہاں وہ 100,000 مرتبہ اللہ اللہ کہہ کے پہنچے گا, اللہ کے کمزور بندے اگر 500 دفعہ بھی پڑھیں گے نا, 100 دفعہ بھی پڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کو وہی مقام عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اس کے اندر طاقت زیادہ ہے. تو اس کی طاقت کی وجہ سے 100,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنے سے بھی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن ایک عام آدمی ہے, اپنی کمزوری کی وجہ سے صرف 100 مرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے, ہے نا, تو دینے والی ذات کون ہے میرے دوستو؟ دینے والی ذات تو اللہ ہے, اور نہ اپنی طاقت سے نہ کمزور اللہ تک پہنچ سکتا ہے, نہ کبھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. کام تو بنتا ہے جذب سے. اللہ بندہ جو ہے وہ جذب سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. یہ تو صرف وسیلے ہیں, ذرائع ہیں. تو جہاں وہ کبھی پہنچے گا وہاں یہ ضعیف بھی وہیں پہنچ جائے گا. لہذا اپنی جتنی طاقت ہو اتنی پیش کر دو اللہ کے حضور میں. ہاں, طاقت میں چوری نہیں کرو, جتنی طاقت ہے اتنی استعمال کرو, جتنی اپنے پاس پونجی ہے اتنی پیش کرو, باقی جلد سے وہ اپنا بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کثرت ذکر سے مراد یہ ہے کہ ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. سبحان اللہ. اور کیسی عجیب بات فرمائی میرے شیخ نے کہ کثرت ذکر سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو, ایک آدمی ہر وقت مومن ہے جب تک کہ وہ کلمے کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا, کفر کی بات نہیں بولتا کوئی. تو کیا دوستو, جیسے کہ ہم لوگ الحمدللہ ابھی ہم لوگ کلمہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں نا, لیکن ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لیکن مومن ہے کہ نہیں؟ مومن تو ہے نا ہم, کیونکہ ہم نے کلمے کے خلاف کوئی بات زبان سے نہیں نکالی. تو اسی سے دوام ذکر سے مراد یہی ہے کہ کسی وقت اللہ کی نافرمانی نہ کریں, کیونکہ گناہ یہ بالکل, یعنی سمجھیں کہ یہ کامل غفلت ہوتی ہے. انسان ذکر چھوڑ دیتا ہے تو یہ ناقص غفلت ہوتی ہے, اور گناہ جو ہے یہ کامل غفلت ہے. ذکر کا ناغہ کر دیا تو یہ ناقص غفلت ہے, لیکن جب گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان بالکل ہی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, تبھی تو گناہ کرتا ہے. تو ہلکا سا دھیان رہے کہ میں اللہ کا ہوں بس. اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی, آپ ہر وقت ذکر نہیں کرتے لیکن ذکر کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کیا آپ نے, یعنی کہ گناہ کا کام نہیں کیا آپ نے, تو آپ گویا کہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہیں. ہلکا سا دھیان رہے. جیسے کہ ایک بیٹا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں, وہ ہر وقت ہی کہتا رہتا نا کہ میں باپ کا بیٹا ہوں, باپ کا بیٹا ہوں, باپ کا بیٹا ہوں, باپ کا بیٹا ہوں. ہلکا سا دھیان اس کو رہتا ہے کہ میرا کوئی باپ ہے, میرا کوئی بڑا ہے, میرا کوئی باپ ہے. میرے دوستو, اگر یہی استحضار رہے کہ میرا کوئی اللہ ہے, میرا ربا ہے, بس اتنا دھیان اشد اللہ کافی ہوا گناہ سے بچنے کے لیے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. حضرت فضل الناس صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے کہ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم. اللہ کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم. ایک بلبل ہے ہماری رازداں, ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. اللہ والے ہر ایک سے نہیں کھولتے. جب مناسبت کا کوئی مل جاتا ہے نا, تو پھر وہ سمجھے کہ پھر وہ دریا کا دریا جو ہے وہ رواں ہو جاتا ہے, اور وہ مناسبت کا نہیں ملتا تو بس خاموشی سے وہ بیٹھے رہتے ہیں. بل ایک بلبل ہے ہماری رازدہ، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. شاعری مد نظر ہم کو نہیں، شاعری مد نظر ہم کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جب تہجد میں، عبادت میں اور مناجات میں بہت مزہ آتا تھا، تو فرماتے تھے، ہم نے بھی یہ شعر اپنے پیارے شیخ سے سنا، کہ کیوں باد صبا آج بہت مشک بار ہے، کیوں باد صبا آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آج دل پر کوئی خاص توجہ ہے. بویا دل پر چوپر رامی شود، بویا دل پر چوپر رامی شود. چونکہ ان کو عرش اعظم سے اڑ کر خوشبو آتی تھی، اور جس کو یہ خوشبو آتی ہے وہی اس کا مزہ لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشبو اڑ کر عرش اعظم سے اس فرش پر دنیا پر آتی ہے، اور ذاکرین کو لگتی ہے، ہر ایک کو نہیں لگتی، ذاکرین کو لپٹ جاتی ہے. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ یہ خوشبو محسوس کرتے ہیں، اپنے رگ رگ میں، اپنے قلب و جان میں یہ خوشبو ان کو محسوس ہوتی ہے، وہ خوشبو چلتی ہے. عجیب اس کی خوشبو ہوتی ہے، تربیت یافتہ ہوتی ہے خوشبو، تعلیم یافتہ ہوتی ہے، ٹریننگ یافتہ ہوتی ہے. ہر ایک کے پاس نہیں آتی وہ، ہر ایک کو نہیں لپٹتی، ہر ایک کے قلب و جان کو وہ منور نہیں کرتی، وہ معطر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ اپنے رحموں سے ہم سب کو وہ خوشبو عطا فرما دیں. اللہ اللہ کرنے والوں کو دوستوں وہ لپٹ جاتی ہے. حضرت پھول پیر عبداللہ یہ فرماتے تھے، بویا دل پر چوپر رامی شود، این زباں جملہ ہے رامی شود. جب اللہ تعالیٰ کی خوشبو ذاکرین کو لپٹتی ہے تو زبان کی جمع کیا ہے؟ زباں. دنیا میں جتنی لغت ہے، سارے عالم کی ڈکشنریاں اور لغت کی کتابیں اللہ کے نام کی لذت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ یعنی جس کا کوئی کفو نہیں ہوتا، تو اس کے نام کی لذت کا بھی کوئی کفو اور برابری کرنے والا نہیں ہے، جنت کی ہوڑے بھی نہیں ہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حادث ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، قدیم ہیں، خالق ہیں. حوروں کی لذت اللہ کو کیسے پا سکتی ہیں؟ بے شک ان کی نسبت سے جنت نعمت ہے، سر آنکھوں پر ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا بدلہ دیدار جنت میں ہوگا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دوستو، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، تو علامہ فتح القدیر نے یہ لکھی اس کی تفسیر، اَي تَفُوزُونَ بِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. دیکھو، وہ مالک ہے دو جہاں، جو ان کو یاد کرے گا اس جہاں میں بھی عیش میں رہے گا، اور اس جہاں میں بھی وہ مزے میں رہے گا. فلاح عربی زبان کا ایسا جامع لفظ ہے کہ شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس فی کلام العرب کلمۃ اجمع لخیر الدنیا والآخرۃ من، یعنی لفظ فلاح کا مثل عربوں کے پاس، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو نازل کیا ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہے اس کا مثل. تو اللہ کے نام ہی سے دونوں جہانوں میں فلاح ملتی ہے. شاہ بغری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. ذکر میں بھی زال کاف را، اور مذکور میں بھی زال کاف را ہے. تو ذاکر، تو ذکر ذاکر کو اٹھا کر کہاں لے جاتا ہے بھائی؟ عرش اعظم تک لے جاتا ہے. اللہ اللہ اس میں پاک نام ہوست. مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ اللہ اس میں پاک نام ہوست، اس میں اعظم از برائے قرب ہوست. اللہ اللہ کا یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اس لیے اعظم کا نام کرتا ہے. اور ایک بات یہ ہے دوستو، کہ جو لوگ گناہوں کی ناپاکیوں سے نہایت درجے تنگ اور عاجز ہیں، وہ ذکر اللہ پر دوام کریں، ذکر اللہ پر دوام کریں، کیونکہ ذکر اللہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے پاس ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انا جلیس من ذکرنی، حالت و ذکر میں اللہ اس کا جلیس ہوتا ہے, اللہ اس کا ہم نشین ہوتا ہے. کیوں بھائی, بادشاہ کا ہم نشین عالی حوصلہ نہیں ہوتا؟ بتاؤ بھائی, جو بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے اس کے حوصلے کیسے ہوتے ہیں؟ بولو بھائی, سورج کے ہم نشین تاکہ ستاروں سے مرغوب ہو سکتا ہے, شیر کے ساتھ رہنے والا لومڑیوں سے ڈر سکتا ہے. تو جو اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے, تو اللہ پاک ہے. کتنا پاک ہے ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا پاک ہے. جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کی پاکی تو بیان کرتا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں بندے سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے, اس کی برکت سے میں تو پاک ہے ہی ہوں پہلے سے, لیکن اس کی برکت سے تو پاک ہو رہا ہے. اللہ کتنے پاک ہے دوستو, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی پاکی بندے میں ذکر کی برکت سے جذب ہوتی رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے ذاکر آہستہ آہستہ متخلق ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ سارے عالم سے اس کے اخلاق بڑھ جاتے ہیں. بتائیے, جو شخص اللہ کے ہم نشین, اللہ اس کا ہم نشین ہو, انا جلیس من ذکرانی, کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہم نشین ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے انوارات و تجلیات کیا اس میں سرایت نہیں کریں گے؟ اخلاق کے سلاطین دنیا میں بھی کیا پا سکتے ہیں دوستو؟ تو جو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو اخلاق عطا فرماتے ہیں. تو بعض لوگ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے کچھ یکسوئی حاصل ہو اور ہمارا دل دنیا کے کباب خانے سے پاک ہو جائے, تب بھائی ہم اللہ اللہ کریں گے. ابھی ہم اللہ کا نام لینے بیٹھتے ہیں تو ہمیں خیالات آنے لگتے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی یہاں خیالات بھاگ رہے ہیں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پاک ہو ہی نہیں سکتے, انتظار مت کرو اس یکسوئی کا دوستو, تم دنیا سے نہیں چھوٹ سکتے جب تک کہ تم کو نہیں کھینچوں گا. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں کھینچیں گے تو ہم دنیا سے چھٹکارا حاصل نہیں پا سکتے. ہم تو مٹی کے ہیں نا, مٹی کے کھلونوں پہ پھنسیں گے, مٹی کی چیزوں پہ ہم پیدا ہوں گے. مٹی ہے, ہر جنس یمیل الی الجنس, ہر جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. ہم مٹی کے بنے ہیں, عورتیں مٹی کی ہیں, مرد مٹی کے ہیں, کباب مٹی کے ہیں, اور کھانا مٹی کے ہیں, بریانی مٹی کے ہیں, گھر مٹی کے ہیں, ہر چیز مٹی کی بنی ہوئی ہے. تو ہمارا تو مائل اسی طرف ہوگا نا. جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے, اللہ جب تک اس مٹی کو کھینچ نہیں لے گا, تو اس کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک یہ مٹی خالق یہ خاک خالق افلاق پہ فدا نہ ہو جائے میرے دوستو, تو یہ مٹی کا مٹی رہے گا. اب کیسے کھینچیں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرا نام لو گے, کیونکہ میرے نام میں مقناطیس کے اثرات ہیں, میں خالق کے مقناطیس ہوں, تو کیا میرے نام میں مقناطیسی اثرات نہیں ہوں گے؟ جو مقناطیس پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کے نام میں مقناطیسی اثرات نہیں ہوں گے. اے نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے, سبحان اللہ. تو جب تم اللہ تعالیٰ کا نام لو گے, بزرگوں کے مشورے سے اللہ اللہ کرو گے, کیونکہ کارتی تو تلوار ہی ہے. خواجہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, خواجہ صاحب نے پوچھا اپنے شیخ سے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کیا اللہ اللہ ہم خود نہیں کر سکتے, شیخ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا اس ذکر اللہ میں خود تاثیر نہیں ہے کہ ہمیں واسط باللہ اللہ والا بنا دے؟ حضرت حکیم الامت نے فرمایا, خواجہ صاحب کاٹے گی تو تلوار, جب بھی کاٹے گی تو تلوار ہی کاٹے گی, لیکن بشرط ہے کہ تلوار کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو. تو اثر تو ذکر ہی کرے گا, مگر اس وقت جب کہ مشیر کوئی اللہ والا ہو. لہذا آہستہ آہستہ اللہ کے نام کی برکت سے, خالق مقناطیس کے نام کی برکت سے آپ کے قلب و روح اللہ کی طرف آہستہ 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 کھینچے چلے جائیں گے. جی آہستہ آہستہ, یہی تو اللہ ہے, یہی تو رب ہے. رب کیا ہے؟ الذی یجعل الناقص کاملا شیئا فشیئا, تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے ایک ناقص کو کامل تک پہنچا دیتا ہے, وہ رب ہے. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زبردست ہے, اگر چاہتے ساتوں آسمان اور زمین کو فرما دیتے کن تو اسی وقت پیدا ہو جاتے, لیکن فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کب بنایا؟ فی ستت ایام, ساتوں زمین و آسمان کو چھ دنوں میں بنایا. اس نے بندوں کو سبق دیا ہے کہ باوجود قدرت ہونے کے ہم نے چھ دن میں کائنات بنائی ہے, تم جلد بازی مچاتے ہو, جلد کرتے ہو ہر کام میں, سبق لینا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ دیکھو ہم کے چار قسمیں ہیں, بندہ بندے کی تعریف کرے, بندہ اللہ کی تعریف کرے, اللہ بندے کی تعریف کرے, اور اللہ خود اپنی تعریف فرمائے. چار قسمیں ہیں, پانچویں کوئی قسم نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ ہے کہ آہستہ 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 جو ہے وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے. محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ دیکھو اگر انتظار تبدل کرو گے, یکسوئی کا انتظار کرو گے کہ ہم یکسوئی ہو جائے گی پھر ہم اللہ کا نام لیں گے, تو ساری زندگی میرے ذکر سے محروم اور غافل رہو گے. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, جلدی سے ذکر شروع کر دو. حکم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے, ارے اپنے رب کا نام لو, اللہ کا نام لو اور جلدی سے شروع کر دو میرا نام لینا, عاشقانہ ذکر کرنا. اگر کوئی کہے کہ عشق کی قید کیوں لگائی ہے, تو حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں خود کو رب کہا ہے, یہاں وَذْكُرْ اللہ نازل نہیں کیا, اپنے پالنے والے کا نام لو. رب کا لفظ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم محبت سے اللہ کا نام لو. عاشقانہ ذکر کی تعلیم اسی کے اندر موجود ہے. جیسے آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنے ابا سے بڑی محبت ہے, کیوں نہیں کہتا کہ مجھے بچپن میں پالا ہے؟ کیوں بھائی, اس نے بچپن میں پالا ہے اس کو, اس لیے ان کے لیے دعا کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے شیخ و مربی کے لیے دعا کرنا بھی اس میں ثبوت ملتا ہے اس چیز کا. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جسمانی باپ ماں باپ کے لیے دعا ثابت ہے, اسی طرح سے روحانی باپ یعنی مربی اور شیخ کے لیے دعا کرنا اسی آیت سے ثابت ہے. تو حضرت حکیم علومت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذاکرین کے لیے ایک نسخہ بیان کیا ہے, کیونکہ ذکر کے وقت اکثر وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی بیکری جانا ہے, ڈبل روٹی ہے, انڈا ہے, مکھن ہے, یہ لانا ہے, وہ لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار دن کے کاموں کو میرے سپرد کر دو, کیونکہ میں دن کا خالق ہوں. جب دن پیدا کر سکتا ہوں تو تمہارے دن کے کاموں کو میں کفیل نہیں ہو سکتا. یہ ہے رب المشرق کا راز. اسی طرح رب المغرب, میں رات بھی پیدا کرتا ہوں, لہذا رات کے افکار کے لیے بھی مجھے یاد کر لیا کرو. رات کا خالق تو میں ہوں, وہ میرے پاس ہے سب کچھ خزانے. اس وقت ہم نے ان کا نام لے رہے ہیں تو ہمارے رات کے کام بھی بن جائیں گے. ابھی ہم اللہ تعالیٰ کا دن میں نام لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دن کے کام بنائیں گے. اللہ کے کام میں لگ جائیں, اللہ تعالیٰ خود ہمارے کام بناتے جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں اور تنگیوں سے راستے نکالتے ہیں اور آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. تو رب المشرق سے دن کے کاموں کے لیے اللہ پر نظر ڈالو کہ وہ ہمارے دن کے سب کام بنائیں گے, اور والمغرب سے رات کے کام اللہ کے نام کی برکت سے ہو جائیں گے. تو بھائی کیا رہ گیا, رات اور دن سارے کام ہمارے ہو گئے, اور رب المشرق بھی ہے, رب المغرب بھی ہے. آگے کیا فرمایا, لا الہ الا ہو, سبحان اللہ, لا الہ الا ہو. عجیب, میں جب یہ پڑھتا ہوں تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یاد آتا ہے. فرماتے تھے لا الہ الا ہو, اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے. سبحان اللہ, کیا عاشقانہ ترجمہ ہے دوستو. جنہوں نے اللہ کی محبت کی شراب پی ہو, مستی ہو, تو وہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو, جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر ربوبیت میں پارٹنرشپ ہوتی تو کیا ہوتا, کہتے کہ بھائی ایک رب جو ہے وہ تو آج کل ہماری موافقت میں ہے مگر دوسرا کچھ ناراض ہے, ہے نا, تو چلو ایسے نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں, بس ہم ہی ہیں, ہمیں ہی راضی کر لو. تمہارا دل بھی ایک ہے اور ہم بھی ایک ہیں. ایک دل ہے, ایک اللہ ہے, ایک تمہارا رسول ہے, ایک قرآن ہے. بس اس دل کو اسی مالک پہ فدا کرتے جاؤ میرے دوستو. لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, جو اللہ تمہارے لیے دن اور رات کو پیدا کرتا ہے اپنی اسی اللہ پر بھروسہ کرو, وہ تمہارے دن اور رات کے سب کاموں کو بنا دے گا. لیکن کبھی کچھ حاسدین بھی ہو جائیں گے, وہ آپ کو ملا کہیں گے, ارے داڑھی رکھ لی, پردہ کر لی ہے, ملانی بن گئی ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ, تو تم تو یعنی یا تو تم واپس بھی نہیں آؤ گے, نہ قابل واپس مال ہو چکے ہو, بالکل ہی ملا بن گئے ہو, ملانی بن گئے ہو, ہے نا. خود کہتے ہیں یہ جناب, یہ کہتے ہیں کہ اولڈ از گولڈ, All is goal. تو جو شخص شریعت پہ عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بالکل ہی یہ دکیاں دکیاں انوس بیکورڈ پیپل ہیں یہ ہیں دوستو یہ لوگ تو ایسی باتیں کریں گے لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دینی فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا بس اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنائیں اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنائیں سبحان اللہ تو وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا فرمایا کہ حاسدین کے کلمات کا جواب مت دو وہ حسد کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں دشمن ہیں آپ کے تو ان کا جواب مت دیں بلکہ خاموشی سے ہجران جمیل اختیار کرو اور ہجران جمیل کی تاریخ محسن نے لکھی ہے الہجران جمیل الذی لا شکوا فیہ ولا الانتقام معاف کر دو نہ تو شکوا نہ غیبت ہو نہ انتقام ہو سب کو معاف کر دو الذی ینظر الی مجاری القضاء لا یفنی ایامہ بمخاصمۃ الناس علامہ علیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی نظر اللہ کے فیصلوں پر ہوتی ہے نا کہ اگر خدا کی منظور ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش نہ آتے پھر وہ اپنے لمحات زندگی اور ایام زندگی لوگوں کے ساتھ جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتا وہ اپنے بھائیوں سے یہی کہتا ہے جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب علیکم اليوم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری یہ سب گزارشات کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا سننا اور ہمارا بولنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ قبول فرما دے ہمارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب باتوں کو اتار دے 100% اللہ ہمیں اپنا بنا لے اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام بزرگوں کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے اقابر ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو حیات ہیں اللہ ان کی غلامی کے صدقے میں اپنی رحمت سے ہے میرے اللہ قبول فرما لیجئے مؤثر بنا دیجئے اے اللہ ہم تو کہتے ہیں لیکن اللہ دل پہ آپ اتار دیجئے باتیں اے میرے مالک ہمارے دلوں میں اس کو اتار دیں اور ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیں اور جن کی نسبت ضعیف ہے ان کو قوی فرما دیں جن کی قوی ہے ان کو اقوا بنا دیں اے اللہ اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے جہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے نبوت کا دروازہ تو آپ نے بند فرما دیا ہے لیکن اولیاء صدیقین کے آخری سے آخری انتہا سے انتہا تک کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہوئے ہیں آپ اپنی رحمت سے اپنے کریم ہونے کے صدقے میں اور حاملین عرش فرشتوں کی آمین کے صدقے میں ہم سب کو اس آخری سرحد تک پہنچا دیجیے اور اولیاء صدیقین کا ایمان ان کا یقین ان کا زہد ان کا توکل ان کے خشیت ان کے اخلاق اعمال ہم سب کو اپنی رحمت سے نصیب فرما دے دست بخشا جانے لیے زمین ہمارے کریم اپنے دست کرم کو بڑھائیے ہماری جوڑیوں کو غلاظتوں سے اور تمام خباستوں سے پاک فرما دیجیے میرے کریم مالک اور ساتھ ساتھ ہمیں اخلاق حمیدہ اولیاء کے اخلاق اپنی رحمت سے بھی عطا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين